إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي أرسله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وفاز وفاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين میرے عزیز بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں رمضان قرآن اور تزکیہ نفس یہ تین عنوان دیے گئے ہیں اور ان تینوں کے بارے میں میں نے آیتیں پڑھی ہیں انہی آیتوں کی تشریح یہ درس بھی ہے اور تقریر بھی ہے پہلی بات رمضان کی ہے تو جس طرح کے محترم فرید پراچا صاحب نے فرمایا اور عام طور پر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا تو رمضان کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے رمضان ہو یا غیر رمضان رات ہو یا دن ہو جو مہینہ بھی ہو اس کی حیثیت ایک برتن کی ہے ظرف زمان ہے زمانہ ہے وقت ہے اور زمانہ اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور ہر چیز میں برکت دینے اور برکت ڈالنے والا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کو فضیلت دینے والا بھی اللہ ہے زمانہ نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ زمانہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں اور زمانے کو برا بلا کہتے ہیں اور زمانے کی مذمت اور برائیاں بیان کرتے ہیں کہ فلاں وقت اچھا ہے اور فلاں برا ہے حال یہ ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِ الْأَمْرُ زمانے کا خالق تو میں خود ہوں، اور اس زمانے اور وقت میں رونما ہونے والے ساری چیزوں اور کاموں کا اختیار تو میرے ہاتھ میں۔ تو اس حدیث قدسی میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خیر و شر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس زمانے اور وقت میں اچھا کام ہوا ہو تو اس کو اچھا وقت اور اچھا زمانہ اور اچھا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جس وقت میں کوئی مصیبت آئی ہو، برا کام کیا ہو، تو اس وقت کو ہم برا کہتے ہیں کہ مجھ پر برا وقت آ گیا، مصیبت آ گئی۔ تو رمضان شریف کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، تو اصل فضیلت قرآن کی ہے۔ قرآن کی فضیلت کتنی ہے تو اس بارے میں اپنی تقریر اور اپنی باتیں کہنے کی بجائے حدیث کا ایک ٹکڑا میں سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیہ افضل مما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ جس شخص کو مشغول کر دیا ہو قرآن نے سوال کرنے سے اور دعائیں مانگنے سے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے سوال کرے اور دعائیں مانگے، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور اسی میں مصروف رہتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اسے مانگنے والوں سے بہترین نعمتیں دوں گا مانگے بغیر۔ یہ قرآن پڑھنا ہی اس کا سوال بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال اور دعا نہ کی جائے، سوال اور دعا اللہ سے مانگنا تو عبادت ہے، مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا زیادہ قرآن میں مصروف رہے گا اتنا ہی اس کے لیے باعث رحمت اور برکت ہوگی۔ اور پھر فرمایا اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں اور ساری باتوں پر اور سارے لوگوں کے کلاموں پر اتنی زیادہ ہے جس طرح خود اللہ کی عظمت اور برائی ہے اس کی مخلوق پر، اس کی مخلوق پر۔ تو ظاہر ہے کہ مخلوق تو خالق کے ساتھ برابر تو کیا ہونا، قریب بھی نہیں ہو سکتی، مخلوق تو مخلوق ہے۔ تو قرآن بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔ ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کسی چیز کے ذریعے اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو سکتا جتنا اس کلام کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے جو کلام اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ۔ اب وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، سنائی بھی ہوگی، نہیں سنی تو دوبارہ سن لیجئے، سنی ہے تو یاد دہانی بھی کرانی ہونی چاہیے ایک دوسرے کو، یہ تو یاد دہانی کی مجلس ہے۔ اور وہ حدیث صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ رواہ مسلم۔ جب اکٹھی نہیں ہوئی کوئی قوم، کوئی گروہ، کچھ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں اور ایک دوسرے کو آپس میں قرآن پڑھاتے ہوں، ترجمہ پڑھاتے ہوں، درس دیتے ہوں، زبر اور زیر برابر کرتے ہوں، صحیح تلفظ سکھاتے ہوں، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ سے مراد کیا ہے؟ اطمینان قلبی مراد ہے. ان کے دلوں سے شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں، کچھ وساوس شیطانیہ اور شکوک و شبہات تو آتے رہتے ہیں، ان کا ازالہ ہوتا رہتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں. بس یہی اطمینان قلبی ہے اور یہی سکینہ ہے. ایک دوسری آیت میں آیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو حافظ ابن قیم جو قرآن و حدیث کے ماہرین میں شامل تھے، انہوں نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو اطمینان کے معنی کیا ہیں؟ تو معنی یہ ہیں کہ شکوک کا ازالہ ہوتا ہے. تو وہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے کہ سکینہ نازل ہوتی ہے، اطمینان قلبی آتا ہے، شکوک و شبہات کا ازالہ ہوتا رہتا ہے اور دل میں نورانیت کی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے اس قرآن کے ذریعے. اور وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اللہ کی رحمت اور رحمت کے فرشتے جو اس قسم کی مجالس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ گھیراؤ محبت کا ہے، اس لیے کہ ایسی مجالس سے فرشتوں کی محبت ہوتی ہے. اور جس مجلس میں فرشتے نورانی مخلوق موجود ہوں تو اس کی سعادت اور عظمت کا اندازہ ایک عام آدمی لگا سکتا ہے. لیکن اس سے بھی ایک بڑی فضیلت آگے بیان کی. اللہ ایسے لوگوں کا ذکر خیر خود کرتا ہے ان فرشتوں کی مجلس میں جو اللہ کے قریب ہیں. ملأ الأعلیٰ میں اور قریب ترین فرشتوں کی مجلس میں اللہ ان کی تعریف کرتا ہے. ذکرہم اللہ کے معنی ان کی تعریف کرتا ہے. مگر آگے آخر میں متنبہ کیا کہ ان ساری فضیلتوں کے باوجود جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا ہو، پیچھے ہٹا دیا ہو، اس کا نسب اور قبیلہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا اللہ کے دربار میں. تو مقصد حضور کا یہ تھا کہ اصل چیز عمل کرنا ہے، لیکن فضیلت. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ کے مخلوق کی مخلوق میں اور بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کا کنبہ ہیں. اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے اتنے قریب ہیں جیسے خاندان کے افراد ہوتے ہوں، اللہ کے کنبے کی طرح ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. قرآن والے یہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. تو قرآن والوں سے یہاں مراد صرف ایمان لانے والے تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ایمان لانے والے تو سارے مسلمان ہیں، وہ بھی اللہ کے دوست ہیں، لیکن یہاں تو مسلمانوں کے اندر ایک خاص درجہ ہے. تو شارحین حدیث نے لکھا کہ اہل قرآن سے مراد یہ ہیں کہ مومن تو وہ ہیں لیکن قرآن سے ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے. پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، تبلیغ کرنا، دعوت دینا اور قرآن کو غالب کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ ان کا کام رہتا ہے، اس میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اور وہ مشہور حدیث تو آپ کو یاد ہوگی اکثر کو، اور وہ حدیث بخاری مسلم دونوں نے نقل کی ہے. حضرت علی اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما دونوں اس کے راوی ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین تم میں سے، بلکہ اس کا صحیح تشریح تشریحی ترجمہ کیا جائے تو یوں بنتا ہے کہ انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ اور خیر اور نفع پہنچانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہو اور اوروں کو سکھاتے رہتے ہوں. تو یہ عظیم کلام جس رمضان میں نازل ہوا ہے اس رمضان کی فضیلت اس قرآن کی وجہ سے. نزول قرآن کی بات آ گئی اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تو اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے, جن کو معلوم نہیں ہے معلوم ہو جائے گی, جن کو معلوم ہے تو تازہ ہو جائے گی, کہ قرآن کا نزول تین مرتبہ ہوا ہے. ایک ہے تنزل قرآن یا نزول قرآن لوح محفوظ پر, اللہ کے علم میں تو سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور سب کچھ رہے گا, لیکن جس وقت اللہ نے ارادہ کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے, تو وہاں لوح محفوظ میں ایک عالم بالا میں ایک جگہ ہے, اس پر ایمان بالغیب لانا چاہیے, کوئی پوچھنا ہی نہیں چاہیے, ایمان بالغیب ہے, جب جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا, جنت میں بھی وہاں سب کچھ لکھوا دیا. تو اس قرآن کو بھی لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور لکھا ہے اللہ نے قلم کے ذریعے کہ جس ترتیب کے ساتھ آج ہم پڑھتے ہیں. دوسرا درجہ ہے نزول قرآن الی بیت العزت فی السماء الدنیا. یہ قرآن کی آیت سے تو ثابت نہیں ہے, یہ پہلی بات تو قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے, لیکن یہ دوسرا نزول یہ حدیث سے ثابت ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, اور یہ روایت سنن نسائی میں بھی نقل ہوئی ہے جو حدیث کی کتاب ہے, مستدرک حاکم میں بھی نقل ہوئی ہے جو حدیث کی کتاب ہے, اور کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہوگی, کہ اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے قرآن کو شب قدر میں, لیلۃ القدر میں, جو رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے عشر اخیرہ میں, اور گمان طاق راتوں میں سے ایک رات کی ہے, زیادہ گمان ہے, لیلۃ القدر میں پورے کے پورے قرآن کو قریبی آسمان میں, سات آسمان ہیں, سات ایریا ہیں, سات خطے ہیں, سات یونٹس ہیں, اس کی حقیقت اس وقت ہمارے زیر بحث نہیں ہے, قرآن سائنس کا مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس کی تائید کرتا ہے, ترغیب دیتا ہے, لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قانون اور ہدایت اور وعظ کی کتاب ہے. سات آسمان ہیں, ان میں سے پہلا آسمان, پہلا حصہ جو ہے اس میں ایک جگہ ہے بیت العزت, وہاں اس پورے کے پورے قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا, لوح محفوظ سے ختم نہیں ہوا اس کی نقل. تیسری قسم نزول کی ہے نزول الی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کا اترنا رسول اللہ کے قلب مبارک پر اور آپ کے دل پر, یہ 23 سال میں مکمل ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو یہ رمضان میں پورے کا پورا بیت العزت میں بھی نازل ہوا, اور اس کا آغاز اللہ کے نبی کے دل پر نزول کا آغاز بھی رمضان ہی کے مہینے میں لیلۃ القدر میں ہوا. تو یہ رمضان کی فضیلت ہے. آپ نے رمضان کے بارے میں یہ حدیث سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی, اور حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم بالکل صاف ہے, واضح ہے, استعارہ ہے, تمثیل ہے, کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں, رمضان کا حق ادا کرتے ہیں, ان کا شیطان زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ سارے انسانوں کے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے, ان کا شیطان باندھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس تمثیل میں سمجھایا کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں اپنے لیے دوزخ کے دروازے بند کرنے کا انتظام کرنا چاہیے اور جنت کے دروازے کھولنے کا انتظام کرنا چاہیے، اور اپنی شیاطین اور نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اور باندھ دینا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ باقی ہے کہ تم آزاد ہو، لیکن اس مہینے میں بطور خاص کوشش کرو۔ تو ہمیں یہ استقبال کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رواہ البخاری۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی وجہ سے اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے، یا یوں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ احتسابن حضوری نیت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تو مفہوم اس کا یہی نکلتا ہے کہ ایمان نے اسے آمادہ کیا ہے کہ روزے رکھو، اور احتساب نے اسے آمادہ کیا ہے کہ روزے رکھو۔ احتساب کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس حدیث میں احتساب کے معنی ہیں طلب لمرضات اللہ تعالی، ابتغاء لمرضات اللہ تعالی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حضور نیت کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس روزے رکھنے سے پہلے اس سے صادر ہوئے تھے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف کرنے کا وعدہ نہیں ہے، اور ویسے امید ہے اللہ کی رحمت سے، اور یہاں تو فرمایا کہ سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ تو شارحین نے یہ وضاحت کی ہے، حدیث کو جاننے والوں نے، ہم نے انہی سے سیکھی ہے، ہم تو طالب علم ہیں، کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ تو رمضان کا روزہ رکھنے سے اللہ دھو دے گا، معاف کر دے گا، اللہ رحمان الرحیم ہے، صغیرہ گناہ نیکیوں سے اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جو بڑے گناہ اس سے ہوئے ہیں تو اللہ اس رمضان کا روزہ رکھنے کی برکت سے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا، توبہ کرنے کی توفیق دے۔ کسی کا حق مارا ہو تو توفیق دے دے گا کہ وہ ادا کر دے گا، کوئی اور گناہ کیا ہوگا تو توبے کی شرائط پوری کر کے توبے کی توفیق دے دے گا تو پاک ہو جائے گا۔ اور جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھی، قیام رمضان سے نماز تراویح مراد ہے، تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا، پوری رات یا کچھ حصہ قیام کیا، عبادت میں نمازیں پڑھی اور دعا کی، تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ رمضان کے بارے میں چند باتیں اس آیت کی تشریح۔ دوسری بات اب مختصراً عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ رمضان کے مہینے کی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث میں نے عرض کر دی، پیش کر دی، لیکن اس قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا، پڑھنا پرانا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک، یہ ان کے لفظ پر بھی غور ہونا چاہیے، یقیناً یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس میں ذرہ بر شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، بتاتا اور سکھاتا ہے زندگی کا وہ طریقہ، للتی، زندگی کا وہ طریقہ، جس کو طریقہ کہیں، نظام کہیں، جو سب سے زیادہ صحیح بھی ہے اور سب سے زیادہ معتدل بھی ہے۔ یہ اقوام کا لفظ کی تشریح ہے، صحیح ہے، درست ہے، حق کے مطابق ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اور اعتدال کا نظام ہے، افراط اور تفریط اور انتہا پسندی کا نظام نہیں، وہ نظام بتانے کے لیے آیا۔ جس کا نام اسلام ہے، دین اسلام ہے، اسلامی نظام ہے. دین نظام کو کہتے ہیں اور اسلام تابعداری کو کہتے ہیں. اللہ کی تابعداری کا نظام، اس کو اسلامی نظام کہیں، دین اسلام کہیں، نظام اسلام کہیں، وہ تو تعبیرات ہیں. وہ طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے ناظر. اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہوں اور ایمان کے مطابق عمل صالح کیے ہوں زندگی کے ہر شعبے میں، کہ ان کو بڑا اجر ملے گا. کون سا بڑا اجر؟ دنیا کا اجر تو بڑا نہیں ہو سکتا. دنیا ساری کی ساری فانی ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک فرد کو مل جائیں بفرض محال تو ختم ہو جائیں گی. لہذا دنیا سے بھی، دنیا میں بھی اللہ سے اجر مانگتے ہیں اور دنیا میں بھی اللہ اجر دیتا ہے اور دنیا کی ترقی بھی ضروری ہے. لیکن نزول قرآن جو نظام بتاتا ہے قرآن، اس نظام کا اصل اجر آخرت میں ملے گا، اجر کبیر ملے گا، کہ نہ ختم ہونے والی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، حقیقی مستقبل روشن ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ، اس کی یہ مقصد. اب اس نظام کا نام اسلام ہے، اسلامی نظام ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے آیا ہے. ایک میں آیت اور بھی سنا دیتا ہوں آپ کو، اس پر بھی غور فرمائیں اور اوروں کو بھی سمجھائیں. کہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک القرآن، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما. ہم نے اتاری ہے یہ کتاب تیرے پاس، نبی کو خطاب ہے، نہ تو نے خود بنائی ہے نہ کسی اور نے تصنیف کر کے تیرے حوالے کی ہے، نہ کسی اسمبلی اور پارلیمنٹ یا کسی عالم اور مولوی یا کسی گروہ نے بنائی ہے. یہ ہم نے اتاری ہے تیرے دل پر، یہ تنزیل ہے، تصنیف نہیں. بالحق کے، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اس کی ہر بات سچی ہے. اور حق کے ایک اور معنی بھی آتے ہیں، وہ بھی یہاں بن سکتے ہیں، اور دونوں معنوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے. حق کے معنی حکمت بھی آئے ہیں قرآن میں، اور مشہور معنی تو حق کے سچائی ہے، لیکن حکمت کے معنوں میں بھی آیا ہے. ہم نے نازل کی ہے حق اور سچائی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. اس کی ہر بات حکمت کی ہے، بے حکمت ایک بات بھی قرآن میں نہیں. قرآن کے سمجھنے میں ہم تو غلطی کر سکتے ہیں، سمجھنے میں اور سمجھانے میں اور ترجمہ کرنے میں اور درس دینے میں انسان غلطی ہو سکتی ہے، لیکن فی نفسی ہی اس قرآن میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ سچی کتاب ہے اور حکمت سے معمور کتاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکیم کی کتاب ہے، اور حکیم کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حکیم. کیوں نازل کی ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ تو حکومت کرے گا لوگوں کے درمیان. یہ میں ٹھیک لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے حاشیہ آرائی، حاشیہ نہیں چڑھا رہا. لِتَحْكُمَ کے معنی ہی یہ ہیں کہ تاکہ تو حکومت کرے گا لوگوں کے درمیان ان احکام کے مطابق جو اللہ نے تم کو سکھائے ہیں اور بتائے ہیں اس قرآن میں. ولا تکل للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں کا وکیل نہ بن. خصیما کے معنی ہیں وکیل، خصیما کے معنی ہیں بحث کرنے والا. تو وکیل کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ بحث کرنا ہی ہوتا ہے. تو ان کے لیے بحث نہ کر جو خیانت کرتے ہیں. اب خیانت کرنے والے تو کئی ہیں اور سارے مراد ہیں یہاں، لیکن علم ربط الکلمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہاں اس کا پہلا مصداق یہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ان کا طرفدار نہ بن. آیت میں قرآن کی بات ہو رہی، اب قرآن میں کیا خیانت ہے؟ قرآن امانت ہے، اس کا تحفظ نہ کرتے ہوں، نہ پڑھتے ہوں نہ پڑھاتے ہوں، نہ سمجھتے ہوں نہ سمجھاتے ہوں، نہ اس پر عمل کرتے ہوں نہ نافذ کرتے ہوں، اور نہ اس کے مطابق عدالت کا نظام بھی نہ چلاتے ہوں، ویسے ہی ایمان لاتے ہوں، یہ خائن ہیں، ان کا طرفدار نہ بن. ولا تکل للخائنین، اور جو دنیا کی باقی خیانتیں کرتے ہیں ان کا طرفدار بھی نہ بن. ظاہر ہے کہ لفظ تو عام ہے. تو یہ ہے مقصد نزول قرآن کا، اس میں مزید کسی تشریح کی ضرورت نہیں. زندگی کا نظام بتانے آیا ہے. اس میں عبادات کا نظام بھی ہے، معاملات کا نظام بھی ہے، سیاسیات کا نظام بھی ہے. سیاسیات کے معنی تدبیر مملکت، مملکت کا نظام بتانے والا بھی ہے، عدالت کا نظام بھی بتانے والا ہے. عدالتی نظام بھی قرآن بتاتا ہے، سیاسی نظام بھی قرآن بتاتا ہے، معاشی اور اقتصادی نظام بھی قرآن نے بتایا ہے، عبادات کا نظام بھی قرآن نے بتایا ہے. یہ ناقص نہیں ہے، کامل کتاب ہے. میں یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں، اس کو میں فتوی کی زبانی بھی کہہ سکتا ہوں، صرف وعظ اور خطابت کی زبان نہیں ہے. جو آدمی شعوری عقیدہ رکھتا ہو کہ اسلام میں اور قرآن میں سیاسی نظام نہیں ہے، یہ صرف مسجد اور عبادات کے لیے آیا ہے، تو اگر لا علمی سے کہتا ہو تو اس کو تو سمجھانا چاہیے. لیکن اگر وہ لا علمی سے نہیں کہتا، شعوری سے کہتا ہے، تو وہ مومن بالقرآن نہیں ہے، وہ مومن بالقرآن نہیں. قرآن پر ایمان لانا تب معتبر ہوگا کہ اس کو کامل کتاب سمجھا جائے. اگر کامل کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کی پوری ہر شعبے پر محیط ہے، آخر کامل کو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. اسمبلی کے نظام کو ہم چلائیں قرآن کے خلاف، عدالت کے نظام کو چلائیں قرآن کے خلاف، بازار اور منڈی اور کارخانے کے نظام کو چلائیں قرآن کے خلاف، اور مسجد کے نظام کو چلائیں قرآن کے مطابق، تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ اللہ نے ادھوری کتاب نازل کی ہے، حالانکہ اللہ نے تو ادھوری کتاب نازل نہیں. تو یہ ہے اس قرآن کے بارے میں چند بات. قرآن کے میں حقوق کبھی بیان کرتا ہوں طالب علموں کو دوران درس، اور حضرات اہل علم بھی بیان کرتے ہیں، اس وقت میں صرف اشارتاً کہتا ہوں کہ قرآن کا پہلا حق ہے امت پر ایمان بالقرآن. ہر انسان پر حق ہے، لیکن کفار تو اس حق کو ادا نہیں کرتے. قرآن کو مان لینا، یقین کرنا، پختہ یقین رکھنا، مگر یہ یقین تب معتبر ہوگا جب اس کو کامل کتاب مانا جائے. اگر اس کو کامل کتاب نہ مانا جائے تو یہ ایمان بالقرآن معتبر نہیں. تو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ قرآن سے عاق ہیں، اور اللہ ان کو توفیق دے کہ ایمان قرآن پر ایمان لے آئیں. دنیا میں کئی غیر مسلم ہیں کہ نہیں مانتے کہ نا، یہ قرآن سے عاق ہیں. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر اس کو سیکھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے. جو قرآن کو مانتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ 16 سال تو کالج میں لگاتے ہیں دنیا کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا کے علوم حاصل کرنا ضروری بھی ہے، ان کی افادیت کی کمی قائل ہوں، لیکن وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا سرسری، تو یہ قرآن سے عاق ہیں. لہذا قرآن کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. کسی کے پاس کم ہوگا، کسی کے پاس زیادہ ہوگا، وہ تو دین اللہ کی ہے، لیکن قرآن کے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، ورنہ قرآن سے عاق ہو جائے گا. قرآن کا حق ہے. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور عمل سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت ہی کو کہیں، ان کو بھی تو کہیں گے. سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کیا جائے کہ قرآن پر عمل کرو. کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری کی حدیث سے، ہر ایک تم میں سے نگران ہے. راعن کے معنی نگران، حکمران ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کس طرح حکمران ہو گیا؟ اس کا اپنا نفس اس کی رعیت ہے، تو اپنے نفس پر قرآن کو نافذ کرے، اس پر عمل کرے. حدیث میں آیا کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان کو بددعائیں دیتا ہے، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، یا پڑھتے ہیں ترجمہ غلط کرتے ہیں، دیدہ و دانستہ قصدن و عمدن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا عمل نہیں کرتے، تو یہ قرآن ان کو لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس لیے عمل کرنا، اگر غلطی ہو جائے، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن سے تمہیں عاق ہو گیا، اب تمہیں کیا کروں؟ نہیں، اللہ کے دربار میں مغفرت مانگو، دعائیں۔ تدری اعلی اللہ ہے، سپریم لا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہذا انسان پر فرض ہے، مسلمانوں پر جو مانتے ہیں، کہ وہ کوشش کریں کہ اس ملک میں قرآن و سنت کو، وارہ ہی بیان کروں گا، کسی اور موقع پر تزکیہ نفس پر مستقل تقریر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو آیت میں نے پڑھی سورہ الجمعہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ مہربان خدا ہے، اللہ وہ حاکم اور بادشاہ ہے، جس نے بھیجا ان پر لوگوں میں اپنا عظیم رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول آ کر ان پر لوگوں میں کیا کام کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے، تلاوت آیات سے آغاز ہے۔ اور تلاوت کے معنی ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، وہ سمجھنے کی بات بعد والی ہے۔ پہلا کام نبی کا یہ ہے کہ قرآن صحیح پڑھتا ہے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھاتا اور سمجھاتا ہے۔ لہذا جو مدارس، جو مساجد، جو قاری اور حفاظ اور کچھ بھی نہ کرتے ہوں، قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانے والے ہوں، تو یہ بھی نبی کا کام کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہی کا کام ہے۔ تو یتلو علیہم آیات ویزکیہم، اور اس قرآن کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے ان کو قرآن اور حکمت کی۔ قرآن کی بات تو ہو گئی، یہ حکمت کیا ہے؟ عربی زبان میں تو حکمت کے متعدد معانی ہیں اور ایک لمبی بحث ہے۔ اس جگہ کیا مراد ہے؟ اس جگہ سنت رسول مراد ہے، حدیث رسول مراد ہے۔ اصل میں حکمت کے معنی ہیں، ایک عربی لغت کے ماہر ہیں ابن درید، اس کی کتاب ہے جمہرۃ اللغت، اس میں انہوں نے لکھا، باقی حضرات نے بھی لکھا، کہ حکمت اس بات کو کہا جاتا ہے جو مصلحت پر مبنی ہو اور حقیقت کے عین مطابق ہو۔ یہ سادہ الفاظ میں نے بتا دیا۔ تو حکمت کے سے معمور بات اللہ ہی کی بات ہو سکتی ہے، باقی انسانوں کی بات میں ضرور کچھ نہ کچھ غلطیاں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات، اللہ کی بات ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ان اتبع الا ما يوحى الي۔ تو نبی کی بات اور اللہ کی بات حکمت ہے۔ تو اللہ کی بات تو کتاب میں آ گئی، يعلمهم الكتاب، تو حکمت سے حدیث مراد ہے۔ امام شافعی جو قرآن و حدیث کے ماہر تھے، یہ سارے مجتہدین ہمارے اپنے ہیں، امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے امام، مکہ میں انہوں نے زیادہ زندگی گزاری تھی، پیدائشی مقام تو ان کا غزہ تھا، جو آپ جی غزہ نام آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہوں گے، اسی غزہ میں جو مصر کا حصہ تھا پہلے، لیکن زیادہ زندگی انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور بغداد بھی گئے تھے، اور آخر وقت میں پھر اپنے وطن بھی آ گئے تھے، وفات ان کی اپنے وطن میں ہوئی تھی، زیادہ زندگی مکہ میں گزاری۔ تو کہا کہ میں نے مکہ میں قرآن و حدیث کو جاننے والوں سے سیکھا ہے کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، حکمت سے مراد تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً تھے یہ لوگ اس قرآن کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، تدبر کیجئے قرآن میں اس آیت کے آخری حصے کا ربط کیا ہے. ربط یہ ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت کے بغیر گمراہی سے بچنا مشکل ہے. گمراہی سے بچنا مشکل. اگر لوگوں میں گمراہی نہ ہوتی تو قرآن نازل نہ ہوتا، تاریکی نہیں ہوتی تو روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی، بیماری نہیں ہوتی تو علاج اور دوائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. دلال مبین میں مبتلا تھے اس لیے قرآن نازل ہوا اور نبی بھیجا. معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنا کسی قانون کے ذریعے ممکن نہیں ہے، کسی سسٹم کے ذریعے ممکن نہیں ہے، کسی حکمران کی حکومت لانے کے ذریعے ممکن نہیں ہے. یہ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرآن کا نظام ہے، تعلیم کتاب و حکمت ہے کہ لوگ اس کو سمجھیں، اس پر عمل بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، اس کے مطابق حکومت بھی کریں، اس کو برسر اقدار بھی لانے کی کوشش کریں اور برسر اقدار لائیں تو گمراہی سے تب بچیں گے. سیدھا راستہ قرآن ہی سکھا سکتا ہے اور کوئی کتاب نہیں سکھا. اب تزکیہ کیا ہے؟ تو تزکیہ تین قسم کا ہے، کئی قسمیں ہیں لیکن اس وقت جو جس نقطے کی میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں اس کی پر اکتفا کرتا ہے. تزکیۃ القلب، تزکیۃ اللسان اور تزکیۃ العمل. ایک ہے دل کی صفائی. کس چیز سے صفائی؟ گندگی سے. اب گندگی کون سی مراد ہے یہاں؟ سب سے بڑی گندگی شرک ہے. انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، شرک نجاست ہے. تو قرآن دل کو صاف کرتا ہے، صاف کرنے کا ذریعہ بنتا ہے شرک سے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، مشرک کی نیکیاں قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ کو منظور ہی نہیں. اب شرک کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں ایک جملے میں بھی شرک کی حقیقت بیان کی جا سکتی ہے اور توحید کی حقیقت بیان کی جا سکتی ہے اور گنتے گنتے اس پر تقریر بھی کی جا سکتی ہے. تو میں ایک جملے ہی میں بیان کرتا ہوں کہ شرک یہ ہے کہ خدا کا حق خدا کی مخلوق کو دے دیا جائے اور خدا کی مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا جائے. شریک تو وہ نہیں ہے، شریک تو نہیں ہے، لیکن حماقت کی وجہ سے ٹھہرا دیے جائیں. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شرک نجاست ہے. جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اس کا دل شرک سے پاک و صاف ہو گیا. مثلا یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ سجدہ اسی کے سامنے کیا جائے، نظر اسی کے نام دی جائے، رکوع اسی کے سامنے کی جائے. تو قرآن اور حدیث نے سمجھایا کہ سوائے اللہ کی کوئی بھی سجدہ کا مستحق نہیں. لعن رسول اللہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ نے یہود و نصارا کو اس لیے لعنتی بنایا ہے کہ ان کے اور جرائم بھی ہیں، لیکن ایک بڑا جرم یہ ہے کہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدگاہ بناتے تھے. تو اس سے دل کو پاک کرتا ہے. بخاری ترمذی کی حدیث میں آیا ہے، ترمذی ابواب الاستیزان میں حدیث ہے. ابواب الاستیزان اگر کوئی اہل علم تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں، ابواب الاستیزان ترمذی میں، کہ صحابی نے پوچھا کہ اینحنی بعضنا بعضا، یا رسول اللہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم کے لیے ادب کے لیے جھک سکتے ہیں؟ اجازت ہے ان کو، تو ہم خدا تو نہیں مانتے لیکن احتراماً جھکنا. تو فرمایا لا، نہیں نہیں. پھر پوچھا کیا مصافحہ کر سکتے ہیں ہاتھ؟ فرمایا ہاں مصافحہ کرو، ہاتھ دو، ادب کے اور طریقے بھی. یہ ایک میں مثال دے دی کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ساری تقریر تو یہاں نہیں ہو سکتی. اسی طرح نظر اللہ کا حق ہے تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے. اسی طرح غیبی مدد کرنا اللہ ہی کا حق ہے. غیبی مدد اس کو کہتے ہیں جو ما فوق الاسباب مدد ہو، ماورائی طبیعت مدد ہو، نیچر سے فوق فوق امداد کرنا ہو اور اسباب کے بغیر کسی کو نفع نقصان پہنچانا ہو. اس کو میں سادہ الفاظ میں سمجھانے کے لیے تعبیر کر دیا غیبی مدد کرنا. تو غیبی مدد کرنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے، اور یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں بھی آئی ہے، کہ ایک صحابی کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل گیا کہ ما شاء اللہ وشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور محمد چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا؟ نہیں، یوں نہ کہا کرو، یوں کہو ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو ساری دنیا چاہے گی وہ کام نہیں. اسی طرح اللہ کا یہ حق بھی ہے کہ نظام اس کا ماننا چاہیے، قانون اس کا ماننا چاہیے نہیں، بلکہ فرض ہے کہ اسی کا قانون مانا جائے، اس لیے کہ بادشاہ وہ ہے. تو اگر اللہ کے نظام کے بجائے دوسری عزموں کو نافذ کیا جائے، سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو یا نیشنلزم ہو یا کچھ اور بلا ہو، یا سیکولر ڈیموکریسی ہو، اسلام شورائی نظام ہے، اسلام میں آمریت نہیں ہے، فاشزم نہیں ہے، ملوکیت نہیں ہے، اسلام میں پاپائیت اور تھیوکریسی بھی نہیں ہے، مگر اسلام میں سیکولر ڈیموکریسی بھی نہیں. وہ الگ موضوع تقریر ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. یہ اس قسم کے عزموں کو ماننا اور اسلامی نظام کے بجائے کسی اور سسٹم اور نظام کو، قرآن اور سنت کے قانون کے بجائے بالا دستی اس قانون کی تسلیم کی جائے جو پارلیمنٹ نے تسلیم منظور کی ہے، اگر کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حق حاصل ہے لیکن وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہے، آزاد قانون سازی کا حق حاصل نہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا ایک مجلس میں، کچھ تھوڑی مدت کے لیے اسمبلی میں ہم بھی چلے گئے تھے، کسی لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کہ مجھ جیسے مولوی کو بھی ووٹ دے دیا تھا اس سن 85 کی اسمبلی میں، تو ایک موقع پر آئی تو میں نے کہا ہم کنٹرول ڈیموکریسی کے قائل ہیں، اور پھر ذرا خاموشی کی کہ یہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کہتا ہوگا کہ وہ کنٹرول ڈیموکریسی جسے کوئی جرنیل کنٹرول کرے. تو پھر میں نے وضاحت کی کہ کنٹرول ڈیموکریسی کے قائل ہیں ہم اور اسلام قائل ہے، لیکن کنٹرول ڈیموکریسی وہ نہیں جسے کوئی جرنیل کنٹرول کرے، وہ نہیں جسے کوئی مولوی کنٹرول کرے، وہ بھی نہیں جسے کوئی پیر کنٹرول کرے، وہ بھی نہیں جسے کوئی لیڈر کنٹرول کرے، وہ بھی نہیں جسے پارلیمنٹ کنٹرول کرے، وہ کنٹرول ڈیموکریسی جسے قرآن و سنت کنٹرول کرے. بہرحال ان کو حق حاصل ہے، قانون سازی کو الگ مضمون ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ دل کو شرک سے پاک کرنا. تو غیر اللہ کو قانون سازی کا حق خود مختاری دینا یہ شرک ہے. تو قرآن دل کو اس شرک سے پاک کرتا ہے اور توحید کا عقیدہ بٹھاتا ہے. اسی طرح دوسری بڑی مرض دل کی حرص ہے. میں خود اس ان بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں، اور میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کرتا، لیکن بیماریوں کا ذکر تو ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر ہو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے. میرے علم اور فہم کے مطابق شرک سے بعد سب سے بڑی قلبی بیماری حرص دنیا ہے، دنیا کی حرص. یہ دنیا کی حرص جو ہے یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انسان کو درندہ بنا دیتی ہے. یہ حرص دنیا کی وجہ سے لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی، کسی نے سکھوں کی حمایت کی، کسی نے کابل میں کمیونسٹوں کی حمایت کی، اور آج بھی ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کبھی یہاں اور کبھی وہاں اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر. یہ سارے بندگان سیم و زر ہیں، یہ بندگان حرص و ہوا ہیں. تو حرص کی بیماری سے قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے. قرآن جب پڑھو گے تو دنیا سے نفرت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی، رہبانیت نہیں آئے گی، دنیا کو ترقی دینی ہوگی، لیکن دنیا کی حرص بھی دل میں نہیں آئے گی، حرص آخرت کی آئے گی. تو یہ دل کی تزکیہ ہے. اسی طرح تکبر سے یہ قرآن دل کو پاک کرتا ہے. جس نے قرآن پڑھا ہو، شعوری پڑھا ہو، اور رسمی نہ بلکہ اپنی اصلاح کے لیے پڑھا ہو، تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو بندہ ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس تو میں نہ خود پیدا ہوا ہوں اور نہ خود مر بھی نہیں سکتا، مرنا چاہوں پھر بھی نہیں مر سکتا جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے، میرے پاس کیا چیز ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، لوگو تم سب فقیر ہو، محتاج ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ تو خدا کا ہے. ہاں اشرف المخلوقات ہے، انسان کا اپنا مقام ہے، وہ اوروں کے مقابلے میں مقام ہے، فی نفسہ ہی تو انسان فقیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النسوار المسیح ابن مریم، میری تعریف حد سے آگے نہ بڑھاؤ جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. مجھے اتنا ہی کہہ دو کہ خدا کا بندہ ہے اور خدا کا رسول ہے، تمہاری نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے، میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کا رسول. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صفات ہیں، خدائی کی ایک صفت بھی نبی میں موجود نہیں ہے، لیکن خدائی کی صفت کے علاوہ ساری صفات محمد مصطفیٰ کو اللہ نے دے دی، مگر خدائی کی ایک صفت بھی نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ تو فقیر ہے، تو غلام ہے، تکبر کیوں کرتا ہے، غرور کیوں کرتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری سے نجات دلاتا ہے، کئی بیماریاں ہیں. جب دل صاف ہو جائے، ایمان کے نور سے منور ہو جائے، فکر آخرت فکر دنیا پہ غالب آ جائے، اپنی اتنی غلامی کا اور خدا کی کبریائی کا احساس تازہ ہو جائے، اور خدا کے بھیجے ہوئے نظام پر ایمان دل میں پختہ ہو جائے، تو زبان بھی پاک ہو جائے گی. پھر تزکیہ لسان، زبان دل کی ترجمان ہے، پاک ہو جائے گی. زبان پر خدا کا نام ہوگا، توحید ہوگی، اسلام کا نام ہوگا، خدا کی حمد و تعریف ہوگی، خدا کے نبیوں اور خدا کے نیک بندوں کی صفتیں ہوں گی، لیکن لغوا گوئی زبان پر نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، مسلمان کا اسلام اس وقت خوبصورت بنتا ہے جب یہ ان باتوں کو بھی چھوڑ دے جو ان کی زندگی کے مقصد سے تعلق نہ رکھتی ہوں، اگر کہ حرام بھی نہ ہو وہ باتیں، لیکن کوئی فائدہ بھی نہ ہو تو ان میں بھی اپنی زبان کو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو زبان پہ اللہ کی حمد آتی ہے. یہ الگ مضمون ہے ذکر باللسان کا، وہ یہاں اب موقع نہیں ہے اتنا وقت. تیسرا تزکیہ بالعمل، ان کا عمل پاک ہو جاتا ہے، عمل صاف ہو جاتا ہے. کاروبار کرتا ہے تو کاروبار پاکیزہ ہوتا ہے حرام سے، دھوکہ دہی سے، اور اسی طرح اس کی پوری زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے. اور پاکیزہ زندگی وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف زندگی پاکیزہ نہیں ہے، ناپاک ہے، اور شریعت کے مطابق جو زندگی بسر کی جا رہی ہو وہ پاکیزہ زندگی ہے. اگر اسمبلی کے اندر بیٹھ کر خدا کی دین کی بات کرے گا تو اس کی اسمبلی پاکیزہ ہوگی. اگر عدالت کی کرسی پر چیف جسٹس ہو یا چھوٹا جج ہو یا بڑا جج ہو، وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت و شریعت پر فیصلہ دیتا ہو تو وہاں اس کی زندگی پاکیزہ ہے، اس کی عدالت پاکیزہ ہے، اس کی وہ جہاں یہ بیٹھا ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہے. وہ کارخانہ چلاتا ہے، وہ دکان چلاتا ہے، وہ مسجد کی امامت کرتا ہے، جہاں بھی ہو اس جگہ خدا کا حکم موجود ہے، جہاں بھی ہے وہاں خدا موجود ہے، اور جہاں خدا موجود ہے وہاں خدا کا حکم موجود ہے. جب بادشاہ ہوا تو بغیر حکم کی بادشاہی کس طرح کا، ہر شعبہ زندگی کے لیے احکام موجود ہیں، بین الاقوامی ہدایات موجود ہیں، داخلہ پالیسی موجود ہے، خارجہ پالیسی موجود ہے، یہ مکمل سسٹم ہے، یہ مکمل نظام ہے. تو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو توبہ کر لیتا ہے، تو اس کا عمل پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ پاک ہو جائے، تو جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، قیامت میں جائے گا تو جنت کے دروازے پر بھی، اور اسی طرح قبر سے نکلتے وقت بھی فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے کہ تو پاک ہو گیا تھا، تو چلا جا جنت میں، پاک لوگوں کی جگہ جنت. تو یہ چند اشارات تھے تزکیہ نفس کے موضوع پر جو اس آیت کی روشنی میں میں نے عرض کر دیے. آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ روشنی ہی سے حاصل ہو سکتی ہے ایمان کی روشنی، حسن اخلاق کی روشنی، حسن کردار کا نور، قرآن ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے کھلی روشنی اتاری ہے، تو روشنی سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے کسی اور کورس کے ذریعے، کسی اور نصاب کے ذریعے نہ دل پاک ہو سکتا ہے، نہ زبان پاک ہو سکتی ہے، نہ عمل پاک ہو سکتا ہے، نہ معاشرہ و سوسائٹی پاکیزہ ہو سکتی ہے، قرآن ہی کے ذریعے پاکیزہ ہو سکتی ہے. اور اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اور یہی بات علامہ اقبال نے بھی کہی تھی. ہمارے بارے میں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو مسجد کے مولوی ہیں، ان کی تو یہی باتیں کرنی ہیں، لیکن اقبال کو تو جانتے ہیں. اس نے تو خود کہہ دیا تھا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. اس نے تو علوم شرق و غرب پڑھ لیے تھے، وہ تو دنیا جہان کے فلسفوں کا ماہر تھا، لیکن اس نے بھی حقیقت کو جان لیا اور ایمان لے آئے. تو ہمیں دانی کہ آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکینے تو چیز، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین.
visit tasqeer.org.